की रोशनी में सुई से कपड़ा सी रही थी। और उस जमाने में सिलाई मशीनें नहीं होती थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज से को हफ्ता चार दिन पहले फेसबुक पे किसी बंदे ने एक सिलाई मशीन की तस्वीर डाली हुई थी, नीचे लिखा हुआ था ये हजरत ऐशा की सिलाई मशीन की तस्वीर है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस वक्त कैमरे वाला कौन सा था कि जिसने ये तस्वीर बनाई है। आपको याद हो कि अब भी है, काफी अरसा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने मेराज का सफर बख्शा तो मेराज की जो सवारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोगों ने उसकी भी तस्वीर बनाई हुई है, घोड़े की शक्ल दी हुई है और पीछे उसको दुम भी लगाई हुई है। क्या नाम था उस सवारी का? माशाल्लाह माशाल्लाह, याद है आपको, बुराक। पता नहीं उस जमाने में कौन सा कैमरे वाला था कि जब हुजूर मेराज पे जा रहे थे उसने तस्वीर कैसे बना ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रे पाक की भी लोगों ने तस्वीरें बना रखी। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रे मुबारक बनी आज तक वो कब्र बंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दफन होने के बाद आज तक किसी बंदे ने उस कब्र को देखा नहीं। अल्लाह पाक ने मुस्तकिल तौर पर उस कब्र के बंद होने का बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त की दुआओं में एक दुआ है कि अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह न बनाए, मेरी कब्र को कयामत तक ऐसा महफूज रख दे कि इस पर कोई सजदा करने वाला ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ को अल्लाह ने ऐसा कबूल फरमाया आज तक वो महफूज, बल्कि उस कब्र के इर्द गिर्द तीन दीवारें। पता नहीं कैमरे वाले कौन से वहां पहुंच जाते हैं कि लोग उसकी भी तस्वीर बनाकर फेसबुक पे डाल देते हैं, या लोगों ने छपवा कर कैलेंडर बनाए हुए हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें मुबारक है, ऊपर गिलाफ भी डाले हुए हैं और इतनी इतनी बड़ी पक्की कब्रें वो बनाई हुई हैं। आज तक कुरान और सुन्नत और इस्लाम की तारीख इससे खामोश है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक दो बार अंदर गया हूं, अल्लाह पाक ने शर्फ दिया है मुझे, मैं दो दफा अंदर गया हूं, लेकिन वो जो कब्र के हिस्से हैं वो टोटली बंद हैं। एक अंदर जाने का दरवाजा है, बस दरवाजे के करीब, बस उसी पर 8-10 बंदे खड़े हो सकते हैं, फिर आगे दीवार है, फिर उससे आगे अंदर एक दीवार है। ये जो बाहर गुंबद है ये चौथी दीवार के ऊपर है, अंदर कोई नहीं जा सकता। क्या है किसी को कोई पता नहीं। गुंबद तक वो दीवार है और वो दीवार भी ऐसी है, कहा जाता है कि ऐसा सीसा उस दीवार के अंदर भरा गया कि जिसको बम भी ना तोड़ सके और वो कयामत तक महफूज रहे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने जमाने खिलाफत के अंदर उस कब्र को महफूज फरमाया और वो आज तक उसी तरह महफूज है। पता नहीं लोग कहां से बना लेते हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक और हदीस है, इसी पर कह रहा हूं, फरमाती हैं कि मैं कपड़ा सी रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुजरे पाक के अंदर, जैसे ही तशरीफ लाए दिया बुझ गया, अब वो सुई मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अब मैं अंधेरे में हाथ जमीन पे मार रही हूं कि सुई मिल जाए, कि अचानक हुजूर तशरीफ ले आए हुजरे पाक के अंदर, तो आपके आने से हुजरे के अंदर रोशनी ऐसी हुई कि जैसे सूरज की रोशनी हो जाती। जैसे ही चमक पड़ी मुझे सुई मिल गई اور میں سوئی ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کا کیسا چہرہ مبارک بنایا ہے کہ اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے، اور سوئی تو ایسی لائٹوں پہ بھی زمین پر نہیں ملتی، کچے فرش تھے، آپ کے نور کی ایسی شعا پڑی ہے کہ مجھے سوئی مل گئی۔ اللہ پاک نے آپ کے چہرے کو کتنا نور بخشا ہے۔ خیر، میں اسی اپنی بات کو لوٹاتا ہوں، توجہ میری طرف دیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ کسی بڑی مصیبت پر انا للہ پڑھا جاتا ہے، یہ دیا کوئی اتنی بڑی مصیبت تھی بجھ گیا کہ اس کے پڑھنے پر بھی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی بھی کبھی کبھی بڑی بلا بن جاتی ہے، اسی پر کبھی کبھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی کرتے کرتے بندہ پہاڑوں جیسا گناہ بنا لیتا ہے۔ گناہ گناہ ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا گناہ انسان کو بڑے گناہ پر پھر مجبور کرتا ہے، آدمی آگے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کے پاؤں بڑھتے رہتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیا، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی اس پہ کے معنی پر غور کیا کرو کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ درمیان میں جو واؤ ہے نا، یہ دو ٹکڑے کر دیتے، بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اور پھر کیا ہوا، جیسے ہم لوگ ٹیلی فون پہ بات تو کوئی، اچھا پھر اور کی ہویا، اور کی ہویا، اور کی ہویا، ٹائم ضائع کرنے میں لگ رہے تھے۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے ابو داود شریف کے اندر کہا جاتا ہے کہ امام ابو داود کو کم از کم 20 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ شاید اللہ نے ان کو پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے ابو داود۔ خوش ہوں گے آپ سن کر کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ باقی سارے حدیثوں کو لکھنے والے روس کی ریاستوں میں گزرے ہیں، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، امام کوئی بھی مدینے کا نہیں ہے۔ یہ حدیث کی خدمت اللہ نے ادھر کے لوگوں سے لی۔ بعض لوگوں نے امام ابو داود کے بارے میں لکھا ہے، وہ ہرات افغانستان کے رہنے والے تھے، اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ وہ مکران، جو پاکستان کا علاقہ بلوچستان کا ہے، وہ مکران کے رہنے والے تھے، یہ اکثر علماء کا قول یہ ہے، گویا کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کے اور ہمارے ملک کے علاقے کے رہنے والے امام ابو داود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے بڑی حدیث کی خدمت لی ہے، لیکن 4 حدیثیں میری زندگی میں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ مسلمان پکا بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث انہوں نے نوٹ کی ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، چاروں ہیں لیکن ایک پر میں بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اصل مسلمان وہ ہے جو لا یعنی اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے، بیکار مجلس سے، اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ نے اس وقت کا بھی ہم سے سوال کرنا ہے کہ وقت کو ضائع کیسے کیا ہے۔ وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جب وقت گزر جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ دوبارہ نہیں آتا۔ وقت کی بے قدری کرنے والا آدمی کبھی اپنے ایمان اور دین کو نہیں سمجھ سکتا، جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو جانتا ہے، وہ اپنے دین اور ایمان کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ٹیلی فونوں پہ ہمارے وقت ضائع ہوتے رہتے ہیں، اور وقت بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر 1 منٹ ضائع ہو جائے تو کہہ دیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھ سے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ضائع ہو گئی۔ انا للہ یہ ایک جملہ ہے، و انا الیہ راجعون دوسری چیز ہے۔
ایک ہے انا اور ایک ہے انا الف کے ساتھ. انا ہو قرآن میں تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، بس یہی تک. انا الف کے ساتھ ہو تو پھر معنی ہوتا ہے بے شک ہم سارے. ابھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھا کرو. انا کا معنی اور ہے، انا کا معنی اور ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی چونکہ صحیح نہیں پڑھنے والے ہوتے، ہم انا کو بھی انا کر دیتے ہیں. قرآن کا جو مطلب اور مقصد ہوتا ہے وہ ہمارے پڑھنے میں فوت ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. انا للہ، بے شک ہم سارے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہم سب کا ہے، یہ اس کا معنی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ دوسرا ہے کہ بے شک ہم سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کو ملنے والے ہیں، اللہ ہم سے ملنے والا ہے، ہماری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کی ہمارے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے. اب یہ دو جملے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم سارے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہم سب کے لیے. زور سے کہہ دو. اب وہ دیے کا بجھنا معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ دیا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دیا بھی اللہ کی طرف سے گیا ہے، اس کو بھی لینے والا اللہ ہے اور اس کو بھی دینے والا اللہ ہے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں. اگر ایک دیا اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے تو یہ جو دو اللہ نے دو دیے ہمیں دیے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں، یہ دو ہاتھ جو اللہ نے ہمیں دیے یہ بھی ہمارے نہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں دو کان دیے ہوئے یہ بھی ہمارے نہیں، جس زبان سے ہم بولتے ہیں یہ بھی ہماری نہیں، بلکہ یہ پورا وجود میرا نہیں. اس وجود کے اندر ایک ایک چیز میرے اللہ کی ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو جوڑ جسم کا ایک دفعہ کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے نہیں دے نہیں سکتا، بس اللہ ہی دینے والا ہے. وہ ایک ہی طرف دیتا، ایک ہی دفعہ دیتا ہے، دوسری دفعہ وہ نہیں دیتا. ہاں دانت ہوتے ہیں بچپن میں، وہ اللہ دوبارہ دے دیتا ہے، ٹوٹتے ہیں. بال ہیں کٹتے ہیں، اللہ دوبارہ دے دیتا ہے. خون ہے یہ چلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. لیکن یہ جو جوڑ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اللہ آنکھ بھی ایک ہی دفعہ دیتا ہے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، مادرزاد اندر بندہ کوئی نابینا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے آنکھ نہیں دے سکتا. کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سارے اللہ کے دیے، ان کا مالک اللہ ہے. جس طرح میری جان کا مالک اللہ ہے، میرے جسم کی بھی ایک ایک چیز کا مالک اللہ ہے. زور سے کہہ دو مالک، زور سے کہہ دو مالک اللہ. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، ہاتھ باندھ کے ناراض نہیں ہونا. یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ اپنی جان کی انشورنس کراتے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں کہ آپ اسے بیچ رہے ہیں؟ گاڑی کے آپ مالک ہیں، گاڑی کے آپ انشورنس کرا لیں. اس لیے کہ وہ آپ کے ملک میں ہیں. گھر کے آپ مالک ہیں، اپنی جان کے آپ مالک نہیں ہیں. ہاں یا تو کوئی بندہ کہے جی میری ہے، میں مالک ہوں، میں اس کو بیچ بھی سکتا ہوں. یہ ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، توجہ سے میری بات سنیے گا، ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے کہ اللہ نے ہماری جانیں ہم سے خرید لی تھی. سودا ہمارا وہی ہو گیا تھا، ہم بک چکے تھے اس وقت سے. وہ قرآن میں ہیں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ایسے ہی نہیں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ ہم اس وقت سے کہہ چکے ہیں اللہ کو. حدیث کے اندر آتا ہے اسی کی تفسیر میں، اس آیت میں، عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحیں پڑی ہوئی تھی تو اللہ پاک
بغیر کسی پردے کے، سارے پردوں کو ہٹا کر بالکل روحوں کے سامنے آ کر اللہ پاک نے روحوں کو اپنا دیدار بھی کرایا اور مخاطب ہوا، پوچھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نے کہا بلا ہاں تو ہمارا رب ہے. ہمارے ہاں بلا کوئی اور چیز ہوتی ہے، قرآن میں بلا کوئی اور چیز ہے، سمجھ جائے. اچھا جو قرآن میں بلا ہے اس کا معنی ہاں ہے، اقرار، مننا، ماننا. یہ ہم ظالم ہیں، اس ماننے کو ہم نے بلا کہہ دیا ہے اور بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں بلا آ رہی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے ہمیں کس لین پہ لگا دیا ہے، اقرار کو بلا بنا دیا ہے، اچھی چیز کو ہم نے بلا بنا دیا جو اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا. اب اللہ نے کہا شہیدنا، ہم گواہ ہیں، ہمارے سامنے اقرار کر رہے ہو. پھر دوسری آیت آئی ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں تمہاری جانوں کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں، بیچتے ہو؟ نہ بھی کرو تو بھی خرید لوں گا، ہاں کرو تو بھی خرید لوں گا، اس لیے کہ میرے بنائے ہوئے ہوں، مجھے نہ کر سکتے ہو. جاؤ، میں نے تمہاری جانوں کا سودا کر لیا ہے، تم بک چکے ہو. دنیا میں جاؤ گے تو اپنے آپ کو بکا ہوا سمجھنا. اب خود ہی اللہ قرآن میں کہتے ہیں جانتے ہو میں نے جب تمہیں خریدا ہے تو بدلے میں تمہیں کیا دیا ہے؟ پیسہ دیا. چونکہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم پیر ذوالفقار صاحب کا ایک بیان ملتا ہے، بڑا لاجواب ہے. فرماتے ہیں یہ بندہ جب کہتا ہے نا میں میرا میں میرا میں میرا، تو جب بکری بھی میں کرنے لگتی ہے تو کسائی کی چھری چل جاتی ہے اس کے گلے پہ. یہ میں اور میرا میرا نہ کیا کرو، یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ زمین آج تک ہوئی کس کی ہے؟ اس سے بڑی بھی دنیا میں کوئی بے وفائی چیز ہو سکتی؟ ایک اللہ والے بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرے تو بادشاہ اپنے محل کی تعریف کر رہا تھا، اللہ والے نے کہا یہ سرائے ہے، یہ گیسٹ ہاؤس ہے. بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، میرا گھر ہے، بلڈنگ ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، صدر ہاؤس. نے کہا نہیں، یہ تو سرائے ہے. بادشاہ ناراض ہو گئے، کہا پکڑو اس اللہ والے کو. پولیس والی پکڑنے آ گیا، پکڑ کے لے آؤ میرے سامنے کھڑا کر. کیسے کہہ دیا تم نے یہ سرائے؟ کہا بادشاہ سلامت اس سے پہلے اس میں کون رہا؟ کہا اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ رہا. کہا اس سے پہلے اس میں کون رہا؟ کہ اس وقت کوئی وزیر اعظم ہوگا وہ رہا ہوگا. فرمایا جب یہ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں تو آنے جانے والی جگہ کوئی تو سرائے کہتے ہیں، اس کو ہاؤس اور گھر کون کہتا ہے؟ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، کوئی آ جا رہا ہے، کوئی کل آ جائے گا، کوئی پرسوں آ جائے گا. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں کسی کا نمبر لگ گیا ہے وہ چلا گیا ہے آج، کل ہم میں سے کسی اور کا نمبر لگ جائے گا وہ چلا جائے گا، پھر کسی اور کا نمبر لگ جائے گا وہ چلتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا. یہ دنیا کا تو سسٹم ہی ایسا ہے. یہ اس کی ہے. قرآن کہتا ہے ان الارض للہ، زمین صرف اللہ کی ہے. میں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ زمین میری ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، حتیٰ کہ آج کل اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، ماں باپ اولاد کو مار رہا. یہ زمین میری ایک انچ ہوتی ہے، دو انچ، کہیں مرلہ ہوگا، کہیں دو چار مرلے ہوں گے، کہیں تھوڑی سی اور زیادہ ہو جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے ان الارض للہ، یہ تو اللہ کی ہے.
اور ایک جگہ قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، وہ حکم جس کے سامنے سر جھکایا جائے، مانا جائے، وہ صرف اللہ کا۔ آپ سارے مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ، زور سے کہہ دیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، الحمدللہ ہیں۔ کبھی آپ نے پڑھا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، قرآن کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قبر کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، پرانے نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ ایمان کی علامتیں ہیں، یہ عقیدے کی چیزیں ہیں۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، ایمان اور ہے۔ ایمان کا دوسرا نام یقین ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ماننا، یہ ایمان ہے، ایک ہوتا ہے میں جس کو مان رہا ہوں اس کے حکم کو ماننا۔ توجہ سے میری بات سنیے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک ہے میں اللہ کو مان رہا ہوں، یہ ایمان ہے، ایک ہے میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے زبان اور دل سے یقین اور اقرار کرنا، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے سر سے لے کر پیروں تک پورے جسم کو اس کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ ماننا اور سر کو جھکا دینا، یہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبی میں، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کو مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھا، بڑا کپڑے اس نے سفید پہنے میں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، اچانک، اور پانی بھی داڑھی سے ایسے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی نہا کے آیا ہے، وضو کر کے آیا، اور اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کو مدینے میں دیکھا ہی نہیں، اور کپڑوں سے اور پانی سے لگ رہا تھا یہ مسافر بھی نہیں۔ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڈے کے اوپر گوڈا رکھ دیا، بیٹھ کے۔ اب کس کو جرت، صحابہ کرام میں تو اتنی ہوتی نہیں تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے گوڈے پہ گوڈا رکھ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی کر رہا ہے کہ گوڈے پہ گوڈا رکھ دیا۔ ہماری تو آنکھوں میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں بھر کر نبی کو دیکھ لے۔ نبوت کا روب، وقار، مقام اتنا بڑا تھا، یا آپ دوسرا معنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی طرف آپ اور میں کتنی دفعہ دیکھ سکتے ہیں، کتنے منٹ دیکھ سکتے ہیں آنکھیں بھر کے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درمیان میں روکتا ہے، آپ بات فرما رہے ہیں، وہ آپ کہتا ہے جی پہلے میری بات سنو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرا پڑے اور خاموش ہو گئے، فرمایا کہو بھائی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پڑھتے جاؤ، والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ایمان تازہ ہو جاتا، ایمان کو پانی ملتا ہے، ایمان کا باغ اور کھیت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ہمیں عربی میں نہیں آتا، چلو اردو میں پڑھ لیا کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اور غصہ آیا کہ پہلے اس طرح آیا ہے، گوڈے پہ گوڈا رکھ دیا ہے،
اب حضور سے سوال بھی کرتا اور ساتھ جواب سن کر تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے نبی سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اسے پہلے ہی پتا ہے۔ اب پھر پوچھتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہوتا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ تو شہادتین دے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد تو پانچ ٹائم کی نماز پڑھ، مال دے اللہ تو سال میں اس کی زکوٰۃ ادا کر، اگر تیری زندگی میں صحت و تندرستی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو اس کے پورے روزے رکھ، اور اللہ اگر مال دے تو اللہ کے گھر کا حج کرنے جا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے ہماری زندگی میں دونوں ایک بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ علمی باتیں ہیں کہ ایک ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ آئیے انا للہ، ہم سارے اللہ کے لیے، اور اللہ ہمارا، زور سے کہتا ہوں۔ جب مصیبت کے وقت انسان اتنا کہتا ہے نا تو آدھا غم گر جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یہ مصیبت یہ بڑا اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا، آدھا غم دور ہو جاتا۔ پھر دوسرا جملہ ہوا انا الیہ راجعون، یہ جس طرح جانے والا اس کی طرف گیا ہے، ایک دن ہم نے بھی اسی کی طرف جانا، اور ہماری انتہا وہی ہے، ہم نے بھی وہیں جانا، غم پورا نیچے گر جاتا۔ ایک صحابیہ خاتون ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور صحابیہ ہیں، دیوانی تھی نبوت کی۔ عام طور پر آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو، اس کے گھر میں درخت تھا، وہ بھی کیکر کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو اس کیکر کی چھاؤں میں سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں سونا مقصد ہوتا تھا، وہیں اس کے گھر والوں کا دل رکھنا بھی مقصود ہوتا تھا نبی کا، کہ میرے ان کے گھر میں آنے سے خوشیاں ہو جائیں، اور جس کے گھر میں نبوت چل کے آ جائے وہ اس گھر میں خوشی کتنی ہوتی ہوگی، ذرا سوچیں آپ۔ اب جب حضور سوتے تھے تو پسینہ مبارک بھی آتا تھا، یہی وہ خاتون ہیں جو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں بند کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول غریب بہت ہوں، دنیا تو پتہ نہیں کون کون سا عطر لگا کے پارٹیوں میں شادیوں میں آتی ہے، میں تو آپ کے پسینے کو جمع کر کے اپنے کپڑوں پہ لگا کر جب کسی شادی خوشی میں جاتی ہوں تو ہر عورت مجھ سے پوچھتی ہے ام سلیم یہ خوشبو کون سے بازار سے لے کے آئی ہے، آپ کا پسینہ ہی اتنا خوشبودار ہوتا ہے کہ میں جب بھی آپ تشریف لاتے میں چاہتی ہوں شیشیوں میں بند کر لوں، اور کبھی کبھی مانگنے والی مجھ سے تحفہ بھی مانگتی ہے کہ یہ کہاں سے خوشبو لائی ہے۔ حضرت ام سلیم کا گھر والا سفر پہ جاتا ہے، شام کو وہ گھر پہنچتا ہے، اور اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت ام سلیم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ اب سوچتی ہیں گھر والا شام کو آئے گا سفر سے، اتنے مہینوں کے بعد محبت اجازت نہیں دیتی کہ میں آتے ہی اس کو پریشان کر دوں، پتہ نہیں وہ کس حالت میں سفر سے واپس آئے گا۔ اسے نہلا کر کفن پہنا کر گھر میں رکھ دیتی ہے، گھر والا آتا ہے، حضرت ام سلیم بھی اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر کپڑے اچھے پہن کر کے گھر والے کا دل رکھوں، خوش ہو جائے، آتا ہے، گھر والا بیوی سے ملتا ہے، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے حضرت ام سلیم اپنے گھر والے کو کہتی ہے یہ بتاؤ اگر کوئی ہمارے گھر میں ایک امانت رکھ جائے
اور اگر وہ کسی دن امانت لینے آ جائے تو اس امانت کو خوشی سے دے دینا چاہیے یا رو رو کے دینا چاہیے یا دینے سے انکار کر دینا چاہیے؟ تو گھر والا کہتا ہے کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس امانت کو خوشی سے اس کے حوالے کر دو. اب خاوند کا پہلے یقین بنا رہی ہے. ایسی خواتین بھی دنیا میں تھی. حضور کیوں اس کے گھر جاتے تھے؟ اس کا ایمان دیکھیے کیسا ہے, حوصلہ اور صبر دیکھیے کیسا ہے. اب جب خاوند کو تیار کر لیا تو اب کہتی ہے اللہ نے امانت ہمیں دی تھی, بیٹا ہمارا وہ اللہ نے لے لیا ہے. میں آپ کے آنے سے پہلے اس کو غسل کفن دے چکی ہوں. میں آپ کے سامنے روئی نہیں, چیخی نہیں, چلائی نہیں کہ میرا خاوند کس حالت میں گھر آئے گا. وہ اندر ہے, اب اٹھائیں اور اس کی نماز جنازہ کی تیاری کریں. خاوند دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے, در رسول پہ پہنچتا ہے, زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کو بیان کیا تو حضور کے آنسو نکل آئے. فرمایا اللہ میری امت میں ایسی عورتیں بھی, ایسی ایسی خواتین بھی تو نے رکھی ہوئی, اتنا حوصلہ, اتنا صبر. انا للہ وانا الیہ راجعون, اس آیت پر یہ ایمان ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں سارے زبان سے, لیکن حضرت ام سلیم تفسیر بن کر اس آیت کی ہمارے سامنے آتی کہ ہم سارے اللہ کے, ہمارا سب کچھ اللہ کا اور اللہ ہمارا ہے. دوسرا ٹکڑا وانا الیہ راجعون, ہم سب نے اسی کے پاس جانا. اور اس کے پاس جانے والا بچہ اپنی ماں کی گود میں جانا چاہے تو رو کے جاتا ہے کیا؟ رو کے بھیجا جاتا ہے. ایک ہندو کہتا ہے تو مسلمان کتنے بڑے ظالم ہوں کہ تمہارا کو مرتا ہے تو تم مٹی کے حوالے کر دیتے. ارے یار ہمیں دیکھو, ہمارا کو مرتا ہے تو آگ میں جلا دیتے ہیں. یہ مٹی کے حوالے کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے, اور آگ کے حوالے کر دینا تو کوئی ظلم نہیں. تو مسلمان اسے جواب دیتا ہے, آپ بھی سیکھ کے رکھو کہ بھائی مٹی تو ہماری ماں ہے, ہم تو اسی سے آئے ہیں, ہم نے اسی میں لوٹ جانا ہے. منہا خلقنا کو اسی سے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے اسی میں جانا ہے. بلکہ ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ ہمارا عمل دیکھو کتنا اچھا ہے کہ ہم بیٹے کو نہلا کر دھلا کر اس کی ماں کی گود میں ڈال دیتے ہیں. ماں کی گود میں واپس ڈال دینا اسے کوئی ظلم بھلا کہتا ہے؟ اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ ماں کو دے کر حوالے کر کے کہہ دیں اماں ہم نے تجھ ہی سے لیا تھا تو ہی واپس لے, تو نے ہی ہمیں دیا تھا تو ہی اسے سنبھال. اور ماں کی گود میں کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا, اس لیے کہ ماں کی گود سے بڑی سکون والی. آج بھی آپ اور میں بوڑھے بھی ہو جائیں, اللہ کی قسم ہے جن کی مائیں نہیں کبھی یاد آتا ہے کہ ماں کی گود مل جائے تو ہم سو جائیں. مجھے کبھی کبھی نیند نہیں آتی تو میری چیخ نکل جاتی ہے, کاش میری ماں کی گود ہوتی مجھے نیند آ جاتی. بچہ ماں کی گود میں پہنچتا ہے تو سو جاتا, آپ کی اور میری گود میں ہوتا ہے تو رونے لگ جاتا. ماں کی گود میں پتہ نہیں اللہ نے کیا بھر رکھا ہے. الرحمن الرحیم جو اللہ کی دو صفتیں ہیں نا, ہم تو نماز میں پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں, یہ دو صفتیں بڑی عجیب ہیں. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا یہ جو رحیم کی صفت ہے نا, یہ ماں کی گود ہے. اللہ کی گود اور ماں کی گود ایک جیسی ہے. ہمارے ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی نے سوال پوچھا, حضرت کیا بات ہے کہ ہم سینما دیکھتے ہیں, ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں تو چار چار دن بیٹھے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی. مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, نیند بھی کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن مسجد میں جیسے ہی بیٹھتے ہیں امام صاحب تقریر شروع کرتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, مسجد میں ہمیں نیند آ جاتی ہے, سینما میں ہمیں نیند نہیں آتی, تاش کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی, مسجد میں جیسے ہی آتے ہیں نیند آ جاتی, کیا وجہ ہے؟ فرمایا کانٹوں کی سیج پہ کبھی کسی کو نیند نہیں آتی, نیند آدمی کو پھولوں کی سیج پہ ہی آتی ہے. سینما ہو, جوا ہو, یاروں کی محفلیں ہوں, یہ ساری کی ساری کانٹوں کی سیج اور کانٹوں کے بستر ہیں, اس پہ بندے کو نیند نہیں آتی. قرآن لوری دیتا ہے, پیغمبر کی حدیث, میرے پاک نبی کی باتیں بندے کو لوری دیتے ہیں, اور جہاں ماں کی لوریاں سن لے تو معصوم کو بھی نیند آ جاتی. یہ اللہ کا گھر, یہ سکون کی جگہ ہوتی, یہاں ہم آتے ہمیں نیند آ جاتی. تو ہم مسلمان تو بنے مٹی سے ہیں, مٹی ہماری ماں ہے, اصل ہے. ہم نہلا کر دھلا کر خوشبو لگا کر بھر کے پھولوں کے ہار پہنا کر اس کو ماں کے حوالے کر دیتے ہیں. तुमसे बड़ा जालिम कौन है? आग तुम्हारी मां है, बल्कि तुम तो जलाकर जीते जागते बेटा है पहले आग वो लगाता है, नवासा है पोता है पहले वो आग लगाता है, भाई होते हैं तो वो गैर आदमी आग नहीं लगा सकता, वो आग लगाता है, अपनों को ही जला देते हो अपने हाथों से, अपनों ही के जला देते हो अपने हाथों से। इसी पर एक बात आपसे करता चलूं, आप अपने हाथों से, एक होता है जलाना आग से, एक होता है जुबान से, बातों से, तानों से, पंजाबी में कहते हैं मेहड़ों से, यह भी जलाना और मारना होता है। आग से जलाने वाले की तो फिर भी मरहम मिल जाती है, लेकिन बातों से जिसको जलाया जाता है बातों का मरहम कोई नहीं। अरबी का एक शेर है बड़ा अजीब, कहा जाता है जराहा तो सिना ने लहत तयामू वला यलतामू मा जराहल लिसानू, तलवार से किसी को जख्मी कर दो, तीर से किसी को जख्मी कर दो, छुरी खंजर से किसी को जख्मी कर दो, पट्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपने जुबान से किसी को जख्मी कर दिया तो उसकी पट्टी कोई नहीं है, उसकी मरहम कोई नहीं है। ये जलाना कुरान में एक पूरी सूरत है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा है ना, 30वें सिपारे में, ये लुमज़ा हुमज़ा दो गुना है। हम गुजर जाते हैं, कभी उलमा से बैठ के पूछा करो ये लुमज़ा क्या है हुमज़ा क्या है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा लुमज़ा, हुमज़ा चुगली के गुनाह को कहा जाता है, लुमज़ा ताने और मेहने के गुनाह को कहा जाता है, और वैल का माना कहा जाता है कि जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा जो है ना उनके अंदर इन गुनाहगारों को डाला जाएगा, और वो गुनाह क्या है, हुमज़ा लुमज़ा डाल के कहा जाएगा लुमज़ा मजा ले लो, हुमज़ा तिल्लो मज़ा, गीबत चुगली करने वाला, ताने और मेहने देने वाला। ये ताने और मेहने औरतों का काम होता है, आजकल मर्दों ने भी ले रखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सारे अल्लाह के हैं और अल्लाह ही के लिए हैं। लिल्लाह, ये जो शुरू का लाम है ना, ये शब्द जब आती है तो तख़सीस कर देता, अल्लाह के हैं, अल्लाह ही के लिए हैं। वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने उसी की तरफ जाना, हमारी आखिरी मंजिल वही है। वह अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, तेरे रब की मंजिल कहीं तो कुरान कहता है बड़ी दूर है, चलना पड़ता है, और कहीं कुरान कहता है तेरे रब की मंजिल बड़ी नज़दीक है, नजरें झुका लो तो देख लो तुम्हारा अल्लाह यहां है, कहीं कहता है वरना तेरे रब की मंजिल बड़ी दूर है, चलते रहो चलते रहो, कुरान कहता है वसारी दौड़ो। उलमा ने यह माना किया है कि दौड़ने का मतलब यह नहीं कि भागो, मतलब यह है कि दौड़ते दौड़ते एक दिन अपने अल्लाह को पालोगे, उस तक पहुंच जाओगे। चलना सीखो तो सही, शुरू तो करो, जब बंदा चलना शुरू करता है तो मंजिल तक पहुंच जाता है, अगर आप शुरू ही ना करो चलना तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? जुमे वाले दिन घर से निकलोगे चलोगे तो जुमा नसीब होगा, अगर आप चले ही नहीं तो कहते रहो जी मैंने जुमा पढ़ना है मैंने जुमा पढ़ना है मैंने जुमा पढ़ना है, तो जुमा ऐसे थोड़े ही मिल जाएगा, चलना पड़ता है, चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे तो जुमा कहां से मिलेगा, चलोगे तो अल्लाह मिलेगा। मेरे दोस्तों, आगे अल्लाह क्या फरमाते, उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा, जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन दो जुमलों पर ईमान और यकीन रखते हैं, अल्लाह की रहमतें इन्हीं पर होती है, अल्लाह की रहमतें इन्हीं पर बरसती हैं, जो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन दोनों चीजों पर ईमान और यकीन रखते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत को पाने वाले हैं, हिदायत इन्हें मिलती है कि अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले। हजरत हाफिज साहब, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे, आमीन कह दें, बच्चे हैं हमारे, बेटे हैं, साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भी हैं बल्कि, इसलिए कि जो कुरान पढ़ाने वाला, कुरान की खिदमत करने वाला होता है वो हमारा बड़ा होता है। साथी और दोस्त इसलिए हैं कि हम आपस में बैठकर मशवरे कर लेते हैं। और बच्चे और शागिर्द इसलिए भी हैं, छोटे भी हैं शागिर्द भी हैं, हमने इनको इस काम पे लगाया है, आ जाओ, हमारी उस बात को सुनकर कबूल कर कर इस राह पर आए बैठे हैं। दुआ करें अल्लाह इनको हौसला दे। मैं इस राह से गुजर चुका हूँ कि जिंदगी का साथी जब इंसान से बिछड़ता है, वो साथी मैंने और आपने नहीं बनाया होता, वो अल्लाह ने बनाया होता। माँ बाप तो दरमियान में एक वास्ता और वसीला बनते हैं, निकाह पढ़ाने वाला एक वास्ता और वसीला बनते हैं, साथी उसको अल्लाह बनाता है। वो हमदम भी होता है, वो हम गम भी होता है, वो एक रिश्ता भी होता है, वो एक ताल्लुक भी होता है, वो एक मोहब्बत भी होती है, वो एक जिंदगी की दास्तान भी होती है, वो जिंदगी का एक सबक भी होता है, वो जिंदगी की एक राह होती है, जिस राह पे चलने वाला वो मेरे हर दुख दर्द का साथी होता है। जो बंदा अपनी बीवी को जिंदगी का दुख दर्द का साथी नहीं समझता, वो मियां बीवी के रिश्ते को ही नहीं समझा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना हर दुख दर्द आकर अपनी बीवियों को बताते। वो बीवी ही थी ना जिसने पहले दफा कलमा, पहला कलमा पढ़ने वाली बीवी ही थी ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत खतीजा जिन्हें कहा जाता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुख दर्द में साथी ना समझते और वो हुजूर को दुख दर्द का साथी ना समझती, तो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले कैसी बनती। आपने जैसे ही आकर बताया, मैं गार में बैठा था, फरिश्ता आया, वो ये आयतें लेके आया, मेरे सर पर रिसालत का ताज रख गया। आप घर तशरीफ लाकर बीवी को कहानी सुना रहे हैं कि इतने में वो कह देती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूल, मैं गवाही देती हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल। हजरत सिद्दीक, हजरत अली, ये तो बाद में आते हैं, हजरत जैद बाद में आते हैं, सबसे पहले तो बीवी है। ये इंसान की एक जिंदगी का, हमारे रिश्ते क्यों बर्बाद होते हैं कि हमने आज तक अपने गम का दम का बीवी को साथी नहीं समझा। नबी ने समझा, घरवाली ने समझा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मुझे जिंदगी में कभी किसी औरत पर इतना रश्क नहीं आया जितना हजरत खतीजा पर रश्क आता था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20-30 साल के बाद भी हर खुशी के मौका पर उसे याद रखते थे और कहते थे, हाय मेरी खतीजा ऐसी थी, मेरी खतीजा ऐसी थी, मेरी खतीजा ऐसी थी। एक दफ़ा तो मैं बोल भी पड़ी, या रसूल अल्लाह, उस बूढ़ी को आप याद करते हैं, आपके घर में हम जवान हैं, आप हमारी तरफ उसको याद रखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाह तुम क्या जानो वो क्या थी, जब सारी दुनिया मेरा इनकार कर रही थी वो मेरा इकरार कर रही थी। मक्के वाले उसे मजबूर कर रहे थे मोहम्मद को घर से निकाल, वो कह देती थी मैंने घर भी अपना मोहम्मद के नाम पे कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सब कुछ मोहम्मद पे कुर्बान। उसने मक्के वालों की तकलीफों को सहा, बावजूद इसके वो मक्के की सरदार पैसे वाली थी, ताजिर थी, मालदार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद रखते थे। ये जिंदगी का एक हम सफर होता है। दो घंटे हम जहाज में बैठते हैं, को बंदा सीट पे साथ बैठता है, हम ट्रेन में बैठते हैं, को बंदा साथ सीट पे बैठता है, बस में बैठते हैं, को बंदा साथ सीट पे बैठता है, जब भी छड़ते हैं तो बंदा उसे भी याद करता है। मेरे अब्बा जी मरहूम की आदत थी, वो सारा साल कुर्बानी का जानवर घर पालते थे, तो जब कुर्बानी वाले दिन उसे ज़िबा करते थे तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते थे, और फरमाया करते थे कुर्बानी का मज़ा ही इसी में है कि सारा साल बेटे की तरह पालो फिर अल्लाह की राह में कुर्बान करो, शुक्र नहीं करते उसने बेटा नहीं मांगा बकरा मांग लिया था। इब्राहिम से तो उसने बेटा मांगा था, हमसे तो वो बकरा ले रहा है, और बेटे बकरे को भी फिर बेटे की तरह पाल कर दो मजा आए। ये एक हम सफर थोड़ा सा होता है, वो जानवर है, उसे हम जिबा करते हैं तो आंसू निकल आते हैं। जो 20-30 साल की जिंदगी की एक साथी हो, 40-50 साल की जिंदगी की एक साथी हो, 8-10 साल की जिंदगी की साथी हो, 2-4 साल की भी, जो अपनी जान हमें दे दे, जो अपना वजूद हमें दे दे, जो अपना नफ्स हमें दे दे, जो सब कुछ हमारे ऊपर कुर्बान कर दे। नौकरानियां घर में होती हैं वो 8 घंटे की होती हैं, हमारी बीवियां 24 घंटे की हमारी नौकरानियां, वो हमारी धोबड़े भी हैं, हमारी बवर्चन भी है, घर की सफाई करने वाली भी है, बर्तन धोने वाली भी है, बच्चों को पालने वाली भी है, घर की चौकीदार भी है, घर का ख्याल रखने वाली भी, और सबसे बड़ी चीज वो आपकी और मेरी इज्जत की हिफाजत कर रही है। आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने देती। आप खाना दो तो भी, ना दो तो भी। वो औरतें तो आज तक इज्जत को नहीं समझ सकी जो खाना ना दो तो घर छोड़ के चली जाए। वो औरत औरत नहीं होती, वो बीवी बीवी नहीं होती। हम सारे इनके दुख में, दर्द में, गम में शरीक हैं। अल्लाह इनको हौसला दे। अल्लाह
www.dasquran.com